لله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبي حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
اللهم صل على محمد.
عزیزان محترم، اس موضوع کا ہم نے اعلان کیا ہے وہ قرآن اور ولایت. ماہ رمضان کے ان دنوں میں ہماری کوشش رہے گی قرآن مجید میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصی طور پر مولا کائنات کی امامت اور ولایت کے سلسلے میں جو آیات کریمہ ہیں ان کی تلاوت کریں، ان کا ترجمہ اور مختصر سے تفسیر. کوشش یہ ہوگی کہ ان آیات کو انشاءاللہ جتنے لوگ سن رہے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں یا حضرات، ان آیات کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں. ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ملے گا اور دوسرے علم میں اضافہ ہوگا اور تیسرے اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوگا. اور جو آج کل وہابیت مذہب تشیعوں پر مسلسل حملے کر رہی ہے، ان کا جواب دینے کی ہمارے اندر صلاحیت بھی پیدا ہوگی. اس لیے کہ رہبر انقلاب نے بھی اعلان کیا ہے کہ آج کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہابیت کا وجود. آج کے زمانے میں جو سب سے بڑا فساد اور فتنہ مسلمانوں کے درمیان اٹھ رہا ہے وہ وہابیت سے، ان کے عقائد سے آشنائی انشاءاللہ ہم لوگ درمیان میں اشارہ کرتے جائیں گے کہ ان کے عقیدہ کیا ہے، ان کے کانسیپٹس کیا ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ ان کے عقائد کو بیان کریں، خود ہم اپنے عقیدوں پر مضبوط ہوں، کوشش کریں کہ قرآن کی روح سے ہم کتنے مضبوط ہیں. مذہب تشیع کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ 1400 سال سے لے کر ابتدا سے لے کر آج تک ہمارا رابطہ ہمارے رہبر سے نہیں ٹوٹا ہے. عالم اسلام میں تمام جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے اسلام کے کسی بھی فرقے کو آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی فرقے میں رہبریت کا وہ سلسلہ قائم نہیں ہے جو سلسلہ مذہب تشیع میں قائم ہے. یعنی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آج تک ہم بغیر رہبر کے نہیں رہے. ایک تصور مذہب تشیع کا بنیادی عقیدہ ہے، یعنی دعوت زلجرہ میں اس لیے لفظ استعمال کیا کہ پیغمبر اسلام کی رہبریت کے بھی ہم اتنے ہی قائل ہیں جتنے مولا کائنات کی امامت اور ولایت ہیں، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں جب تک پیغمبر اسلام کا پہلے حیات رہے، اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو عزیز محترم، مذہب تشیع کی یہ خاص خصوصیت یہ کہ ہم لوگ کبھی بھی اپنے رہبر سے جدا نہیں رہے، چاہے رہبر حاضر ہو یا رہبر قائل ہو، رہبر کا لفظ استعمال کرو یعنی امام۔ دوسری خاصیت مذہب تشیع کی اور خصوصیت یہ ہے کہ مذہب تشیع کا ہر رہبر معصوم رہا ہے، یعنی ہم نے اپنے ہاتھ کو کسی غیر معصوم کے حوالے نہیں کیے۔ غور کیجئے گا، ہم نے کبھی بھی کسی بھی زمانے کے کسی بھی وقفے میں ہم نے اپنا ہاتھ غیر معصوم کے حوالے نہیں کیا، اور جہاں غیر معصوم کا سلسلہ چلا آتا ہے وہاں پر خطاؤں کے امکانات پائے ہی نہیں جاتے، وہاں غلطیوں کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ ہم یہ کانسیپٹ لے کر آگے بڑھیں گے کہ ہمارے رہبروں سے ہمارا رابطہ رہا، اور ایسے رہبر جو معصوم رہے، ہم نے غیر معصوم کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کی۔ علماء اسلام کے بقول کہ مذہب تشیع میں فطرت کا زمانہ آیا ہی نہیں۔ لفظ فطرت کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے تو آپ سمجھے، فطرت ایک لفظ ہے جو پاس استعمال ہوتا ہے، فطرت یعنی انسان کا ضمیر اور انسان کی وجدان، انسان کا نفس، اور ایک فطرت جو تیز سے لکھا جاتا ہے، یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر کوئی رہبر نہ ہو۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے بعد پیغمبر اسلام تک کوئی نبی رسمی طور پر نہیں آیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس زمانے کو کہتے ہیں زمانہ فطرت۔ مذہب تشیع میں فطرت کا زمانہ آیا ہی نہیں، اس لیے کہ کبھی ہم بغیر رہبر کے نہیں رہے، رہبر کے ساتھ رہے اور معصوم رہبر کے ساتھ رہے۔
معصوم علی محمد صلوات،
ایک طرف قرآن ہمارے ہاتھ میں، یعنی دونوں ہاتھ ہمارے پر ہیں، ماہ رمضان ہے، ماہ نزول قرآن، دونوں ہاتھ ہمارے بھرے رہے، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دم اور رہبر کا ساتھ۔ تو قرآن بھی عصمت کے دائروں میں ہے، طہارت کے دائروں میں، اور معصوم رہبر بھی عصمت کے دائروں میں، طہارت کے دائروں میں۔ ہمارے دونوں ہاتھوں میں دو چیزیں رہیں، قرآن اور عترت، اور دونوں سے ہم نے کبھی روگردانی اختیار نہیں کی۔ یہ مذہب تشیع کا خاصہ۔ آج ہم مباہلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کوئی ہم سے آ کر سوال کرے کہ تمہارے معصومین کی عصمت کی دلائل کیا ہے، بیان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن مولا کائنات کی امامت اور ولایت پر جو ظلم ہوا تاریخ میں، وہ ظلم قابل بیان بھی ہے، اور انسان آج کے زمانے میں اگر اس پر غور کرے تو اسے نتائج، کئی نتائج ہمارے ہاتھ آ سکتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ مولا کائنات میں امامت اور ولایت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس سے جو پیغام ہم لیں گے، ایک چیز ہے کہ ولایت اور امامت کے سے ہمیں پیغام کیا ملتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتے ہیں۔ دشمن کو یہ کیوں موقع ملا کہ وہ مذہب تشیع پر حملے، موقع ان کو یہ فرصت کیسے ملی، کیسے ہاتھ آئی، کہیں قصور ہمارا تو نہیں ہے کہ ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ تم آؤ ہم پر حملے کرو۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں اشارہ کر دوں ابتدائی میں تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں، مذہب تشیع کی بنیاد جہاں ولایت پر رکھی گئی ہے، وہاں پر مذہب تشیع سے تقاضا جو ہے وہ اتحاد کا ہے، اس لیے کہ ولایت کا اس لیے پیغمبر اسلام نے اعلان کیا تاکہ امت فرقوں میں نہ بٹے، اور فرقے فرقوں میں نہ بٹے، ایک لفظ کو ایمان کے سمجھ جائے تاکہ ایک ہی فرقہ رہے اور امت نجات پا جائے۔ جہاں امام کو لوگ ایک ہی امام کے ماننے والے اگر فرقوں میں بڑھ گئے، تو قصور دشمن کا نہیں ہے جو حملہ کر رہا ہے، قصور ماننے والوں کا ہے کہ ولایت کے کانسیپٹ کو آج تک ہم نے خود نہیں سمجھا ہے۔ سوال پڑھیے محمد والے بڑی بات لوگ نہیں کر رہی، کانسیپٹ جو ولایت کا وہ کیا ہے، سنیے میں ہمارے ساتھ کیا فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت، جس کی آیت کو ہم لوگوں کو حفظ کرنا ہے، جس کے ترجمے کی طرف توجہ کرنا، انشاءاللہ ہم لوگ آخری مجالس جو ہوں گے 25 رمضان کے بعد، ہم لوگ ان آیتوں کو آپ حضرات سے بھی پوچھیں گے، انشاءاللہ مومنین ان آیتوں کو پڑھیں گے، آیت کو پڑھیں گے، اگر عربی پڑھنا بھی نہیں چاہتے اس کو انگریزی میں لکھیے, اس کو اپنے ذہن نشین کیجیے, چار پانچ چھ آیتیں ہمارے ذہن میں آ جائے, یہ بہت بڑا کمال ہم نے کر دیا. اس لیے ہم لوگ کئی مجلسوں میں اٹینڈ ہوتے ہیں, سنتے ہیں اور باہر جانے کے بعد ہم لوگ بھول جاتے ہیں. ہم بھی بچپن میں کچھ ایسی بھول جاتے ہیں, اگر ہمارے بچوں کو یہ آیتوں کو یاد کراتے چلے جائیں, آہستہ آہستہ ہمارے بچے آیتوں اور حدیثوں کا خزانہ ان کے ذہن میں ہوگا. ہزاروں نام ہمارے ذہن میں ہیں, ہزاروں پتے ایڈریس ہمارے ذہن میں ہیں, ہزاروں ٹیلی فون نمبر ہمارے ذہن میں, یہ چار پانچ آیتیں بھی نہیں ہو سکتی چہلے بھائی کی شان میں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, چلا آپ مومنین اس کو غور سے سنیں گے, چلا اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں گے. اس سال ماہ رمضان کا یہی ہمارے لیے بہترین تحفہ ہوگا. سب سے معتبر آیت قرآن مجید میں جسے مذہب تشیع اپنے بنیادی عقیدے کے اعتبار سے پیش کرتے ہیں وہ ہے آیے بلیغ, جسے آیے تبلیغ بھی کہتے ہیں, جسے پیغمبر اسلام نے قدر امہ اعلان کیا کہ یا ایہا الرسول. 18 ذی الحج کو 10ویں ہجرت کو یہ آیت نازل ہوئی پیغمبر اسلام پر, جہاں پیغمبر اسلام حاجیوں کے ساتھ مکے سے واپس آ رہے تھے. واقعہ سے معلوم ہے ایک مقام پر پیغمبر اسلام کو جبرائیل نے روک دیا کہ یہاں پر رک جاؤ, یہ پیغمبر اسلام پر پروردگار عالم کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے پیغمبر کو سنا رہا ہے. کیا ہے آیہ کریمہ؟ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ہر لفظ پہ توجہ کیجیے گا, آیت اپنے ذہن میں محفوظ ہو جائے. قرآن مجید میں پروردگار نے پیغمبر اسلام سے کئی لہجوں میں خطاب کیا, کئی خطاب آئے پیغمبر اسلام سے. کئی پیغمبر اسلام کو پروردگار نے کہا یا ایہا النبی, کئی پیغمبر اسلام کو پروردگار نے کہا یا ایہا المزمل, کئی پر کہا یا ایہا المدثر, کہیں کملی والے, کہیں چادر والے, کہیں اے نبی. خطاب الگ الگ ہم سے, کبھی طہٰ, کبھی یاسین, مختلف انداز سے پروردگار عالم نے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے. یا محمد کا خطاب بہت ہی کم, لیکن خطاب کے ذریعے سے ہوا ہے پیغمبر اسلام کو کہ یا ایہا النبی. اکثر معاملات میں کہا ہے, جہاں ازواج کا مسئلہ آیا, جہاں پر ازواج کو نصیحت کرنے کا مسئلہ آیا, جہاں طلاق کے مسائل آئے, جہاں پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑوں کے مسائل آئے, جہاں پر امتوں کے درمیان اتحاد کا مسئلہ آیا, تو پروردگار نے کہا یا ایہا النبی, اے نبی یہ خبر پہنچاؤ لوگوں تک. جہاں تک نبی کی ذاتیات کی بات آئی, ان کی پرسنل لائف کے بارے میں, ان کی عبادتوں کے سلسلے میں, ان کی طہارت کے سلسلے میں, وہاں پر پروردگار نے خطاب کیا ان کے ذاتی خطاب کے ذریعے سے, یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر, کہ اے چادر والے کھڑے ہو جا, نماز قائم کر, عبادت کر, اور اتنی بھی عبادت نہ کر لے کہ دن میں تیرے بدن میں تھکاوٹ کا احساس ہونے لگے. تو امت کا رہبر ہے, کچھ دیر جاگ, پھر سو جا, پھر عبادت کر, پھر سو جا, تاکہ تیری عبادتوں کے ذریعے سے امت میں نور بھی پھیلتا رہے اور بدن میں تندرستی کے ذریعے سے تو لوگوں کی خدمت بھی کرتا رہے. لفظ کو بدل دو, یہ رہبر تنہا عابد ہے ساری دنیا میں جس کی عبادت کو دیکھ کر معبود کہہ رہا ہے عبادتیں کم کر. معبود کہہ رہا ہے کچھ عبادت, کتنی عبادت کر لی پیغمبر اسلام؟ معبود کہہ رہا ہے کچھ دیر آرام کر لے تاکہ تبلیغ دین میں تیرا بدن تیرا ساتھ دے سکے. وہاں پروردگار نے خطاب کیا یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر, لیکن جہاں ولایت کا مسئلہ آیا پیغمبر اسلام نے اپنے لہجے کو بدل دیا, اپنے خطاب کو بدل دیا, کہا یا ایہا الرسول. قرآن مجید میں دو ہی جگہ استعمال یہ خطاب آیا ہے یا ایہا الرسول کا, اور دونوں مرتبہ ولایت کا اعلان. اے رسول تمہاری ذمہ داری, یعنی کیا رسول یعنی ذمہ دار, ایک ذمہ دار کو یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. سمجھے جملہ, ایک ذمہ دار کو یہ پیغام ہے, رسول کے لیے پیغام پروردگار دے رہا ہے یا ایہا الرسول. اب منصب کی بات ہے, اب رسول کی رسالت کی بات ہے, آپ کی ذمہ داری کی بات یہ ہے کہ آپ یہ پیغام پہنچائیں. دو ہی مرتبہ قرآن مجید میں لفظ یا ایہا الرسول آیا ہے, اور دونوں مرتبہ ولایت کا اعلان, دونوں مرتبہ امامت کا اعلان. کیا ہے پیغام؟ یا ایہا الرسول بلغ, بلغ لفظ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا. میرا عزیزو غور سے سنیے گا, محنت کر کے آیا ہوں, قرآن مجید میں بلغ جو لفظ آئے صرف ایک ہی مرتبہ, وہ اس آیت میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوئی ہے لفظ وہ اس آیت
بلبل.
یہ اہل بیت کا کمال ہے میرے عزیز. قرآن مجید بعض الفاظ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی اہل بیت کی شان ہے. سورہ کوثر میں لفظ استعمال ہوا الکوثر, قرآن مجید میں صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے وہ سورہ کوثر. آئے بلیغ میں لفظ بلیغ علی کی شان میں, وہاں کوثر میں الکوثر فاطمہ کی شان میں, دونوں لفظ نرالے قرآن میں. اور یہ دونوں ثواب ایسے ہیں جو کائنات میں بے نظیر ہیں. ثواب پڑھیے محمد و آل محمد. سورہ کوثر بھی بے نظیر ہے, لفظ کوثر بھی بے نظیر ہے قرآن میں, یہ دوسری غلط استعمال نہیں ہوا ہے لفظ کوثر. اور بلیغ بھی ایک ہی مرتبہ لفظ استعمال ہوئی, ایک ہی مرتبہ وہ بھی مولا کائنات کی شان. یا ایھا الرسول بلغ, تو یاد دلائیے سورہ کوثر میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے سارے بے نظیر ہیں. سورہ کوثر میں جتنی بھی لفظ استعمال ہوئے سارے ایک ہی مرتبہ استعمال ہوئے. جب پروردگار نے اپنے محبوب سے کہا کہ اے محمد عبادت کم کر, لیکن وہی پروردگار سورہ کوثر میں کہہ رہا ہے اے رسول جو کوثر کی نعمت ہم تمہیں دے رہے ہیں, یہ نعمت کو پانے کے بعد تو بھی سجدہ کر. پروردگار تو ہی خود اپنے عابد کے لیے کہہ رہا ہے کہ سجدے کم کر, تو ہی حکم دے رہا ہے کہ عبادت کر. فصلی لربک, تو اپنے پروردگار کی نماز پڑھ. پروردگار تو خود کہہ رہا حبیب سے کہ نماز کم کر, عبادت کم کر, اور تو خود حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھ. عجب نے آواز قدرت آئے, تمہیں نہیں معلوم فاطمہ اس نعمت کا نام ہے جس کے ملنے کے بعد نبی بھی شکر کی نماز ادا کرے. سوال پڑھیے محمد والے.
شخصیت کے حوالے کر دیا تاکہ شخصیت کے لیے الفاظ کا ثانی بھی نہ ہو سکے اور ذات کا ثانی بھی نہ ہو سکے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. نہ الفاظ میں کوئی بدل ثانی جواب ہے, نہ ذات میں کوئی جواب ہے. بلغ ایک ہی مرتبہ لفظ استعمال ہے کہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا, یہ قدرت کا انتظام ہے. اور بلغ لفظ میں دو معنی ہے میرے عزیز, ایک معنی ہے تاکید کا اس لیے کہ تشدید کے ساتھ لفظ آیا ہے بلغ, اور دوسرا معنی ہے تکرار. تکرار یعنی ریپیٹ کرنا. اے رسول تم اس پیغام کو پہنچا دو, تمہیں اس پیغام کو پہنچانا ہی پڑے گا, اور بار بار پہنچاؤ. لیکن یہاں پر رکنا پڑے گا تھوڑی دیر. اس پیغام کو پہنچاؤ ضرور اور بار بار پہنچاؤ. جبکہ پیغمبر اسلام خطبے میں اعلان کر چکے ہیں یہ میرا سفر آخری سفر ہے, اس کے بعد میں نہ رہوں, اس دنیا سے جا رہا ہوں, تمہارے درمیان تو امانتوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, میری یہ تمہاری آپ سے یہ آخری ملاقات ہے, یعنی آخری رسمی طور پر خطبہ ہے. اس کے بعد وہ موقع بھی نہیں ملے گا, نہ اتنا مجمع ملے گا, نہ اسی فرصت ملے گی. پیغمبر اسلام ایک طرف اعلان کر رہے ہیں کہ یہ میرا آخری خطبہ ہے, میری آخری ملاقات ہے, دوسری طرف پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم اس آئے ولایت کو بار بار اعلان کرو. پروردگار کیسے نبی اعلان کرے بار بار, اس لیے کہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے جا رہے ہیں. بلیغ میں تکرار ہے, بلیغ میں ریپیٹیشن ہے, اسے بار بار دہرانا پڑے گا. پروردگار کیسے دہرائے گا ہمارا نبی جبکہ خود نبی سفر کر رہا ہے. تو آواز قدرت آئی, علماء کرام تفسیر میں لکھتے ہیں نبی کا کام ہے امت تک پہنچا دینا, اب امت کی ذمہ داری ہے کہ بار بار اس کو دہرا دے. سوال پڑھیے محمد و آل
محمد.
میرا عزیزم تبلیغ امامت اور ولایت کی ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہم سب کی ہے. اسے قرآن کی آیت کرے بل نہیں تمہیں پہنچانا ہی پڑے گا, ہم سب کی ذمہ داری ہے. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ پہنچایا ہے, اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو پہنچائے. عام طور سے ہم لوگ معافی چاہتا ہوں, عام طور سے ہم لوگ عبادتوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے روزہ رکھ لیا, اب حج کرائے, آپ لوگ مجھے بتائیے ہم لوگ سال میں کتنے مرتبہ یہ لفظ دہراتے ہیں کہ مولا کائنات کے شان میں کوئی آیت تو تمہیں یاد ہے, مولا کائنات کی فضیلت میں کوئی حدیث تمہیں یاد ہے, مولا کائنات کے فضیلت میں کوئی جملہ تمہیں یاد ہے. ہم لوگ کم پوچھا کرتے ہیں. کیوں کم پوچھا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ اس ولایت کے پیغام سے تھوڑی بہت دوری اختیار کی ہے, جبکہ قرآن کہہ رہا نہیں, امت کی ذمہ داری ہے کہ اسے بار بار دہرائے. اس لیے کہ جب ہم لوگ آپس میں دہرائیں گے, تیسرا شخص سننے والا ہوگا وہ ولایت سے قریب ہوگا. ایک کو ولایت سے قریب کر دو, وہ خود بخود نماز سے قریب ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس لیے کہ علی مرکز صفات حسنہ ہے. بہترین دیکھیں اہل بیت تک پہنچنے کے دو راستے ہیں, ایک علم کا راستہ, دوسرے عمل کا راستہ. علم کا راستہ یعنی کیا؟ قرآن کی آیتیں پڑھو, احادیث پڑھو اور اہل بیت تک پہنچو. یعنی قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ گے, ہم کہاں کس دروازے تک پہنچیں گے؟ اہل بیت کے دروازے تک پہنچے. یہ علمی راستہ ہے, سب کی بات نہیں, بس کی بات نہیں ہے علم کا راستہ طے کرنا. اس لیے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ علمی راستے کو طے کریں. وہ لوگ مجلسوں میں آتے ہیں, محفلوں میں آتے ہیں, کچھ جان لیتے ہیں بس. دوسرا راستہ عمل کا راستہ. عمل کا راستہ کون سا؟ یعنی حقیقی نماز ڈھونڈتے ہوئے جاؤ, تیرے اہل بیت تک پہنچو.
کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ.
روزہ حقیقی کسے کہتے ہیں؟ تلاش کرتے ہوئے جاؤ, تیرے اہل بیت تک پہنچو گے. علم کا راستہ بھی اہل بیت کے دروازے تک پہنچاتا ہے, عمل کا راستہ بھی اہل بیت کے دروازے تک پہنچاتا ہے. اس لیے 25 سال کے بعد اصحاب نے کہا, مولا کائنات کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد, اے ابو الحسن, ابھی نماز میں وہ لطف آ گیا جو پیغمبر کے پیچھے آتا تھا. گویا علی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہی نماز ہے تو پیغمبر اسلام پڑھا کرتے ہیں. یہی تو ہماری سب سے بڑی دلیل ہے. پیغمبر کا جانشین ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے پیغمبر تھے. یعنی کہ جانشین یعنی کرسی پر بیٹھنے والا, یہ ترجمہ ہی غلط ہے. جانشین کرسی پر بیٹھنے والا نہیں, جانشین صفات کا ہونا چاہیے, جانشین اوصاف کا ہونا چاہیے. جو علم پیغمبر کے پاس تھا وہی علم جانشین کے پاس ہونا چاہیے, جو عصمت پیغمبر اسلام کے پاس تھی وہی عصمت جانشین کے پاس ہونا چاہیے. جانشین یعنی مکمل اختیار کے ساتھ, وہ کبھی مجبور نہ ہو. اس لیے کہ جانشین اگر مجبور ہو جائے تو بات معین کرنے والے تک پہنچتی ہے. جملہ سن لیجیے گا, جانشین اگر محتاج ہو جائے تو بات معین کرنے والے تک پہنچتی ہے. اگر یہ کوئی علمی جواب نہ دے تو سوال صرف امام تک محدود نہیں رہے گا, لوگ رسول پر سوال کریں گے کہ کیسے کو تم نے جانشین بنا دیا. رسول کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے امام کو کامل شرائط ہونا چاہیے. سوال پڑھیے محمد و آل
محمد. اللهم صل على محمد.
رسول کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اس لیے جانشین ہے ان کی جگہ پر بیٹھنے والا, اوصاف کا حامل. تو کہا بلغ, اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دہرائیں ولایت کے جملات کو اپنے گھر میں, ولایت کے جملات کو دہرانے کا ایک ماحول بنا. صرف نام تک ہے کہ ناموں میں خود برکت ہے. آیت اللہ جوان اولی کہتے ہیں ہمارے رہبروں کے جیسے نام ہیں ویسے ان کے پاس نام بھی نہیں. کتنے خوبصورت نام ہیں. نام علی یعنی بلند, حسن یعنی خوبصورت, حسین یعنی حسین. نام جتنے ہمارے پاس خوبصورت ہیں وہ کسی اور کے پاس نام بھی نہیں ہے. ہمارے اماموں کے ناموں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو ہمارے اماموں کے ذات اور صفات کا مقابلہ ہو
سکتا.
والے نام خود رحمتیں عطا کرنے والے ہیں. جس گھر کے بچوں کے نام حسن و حسین و علی رکھ دیے جاتے ہیں ان کے گھروں میں بلائیں نہیں آتی.
سبحان اللہ.
ان کے گھروں میں مصیبتیں نہیں آتی اس لیے کہ ناموں میں خود برکت ہے. جسے شہید شاعر نے کہا میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے, میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے, نادے علی نے سارا علاقہ بچا لیا. سلوات پڑھیے محمد والے کو. بچے ہمارے نام لیتے ہیں, یا علی کہتے ہیں, یا فاطمہ کہتے ہیں, یا حسن, ان ناموں میں برکت ہے, واقعی لینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہے, اس سال جو میں آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ فضائل اور کچھ حدیثیں اور کچھ آیتیں بھی بچوں کو سکھا دیں. اس لیے بچوں کی زبان پہ یہ آیتیں اور یہ حدیثیں آتی جائیں, بار 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 آتی چلی جائیں. دیکھیے اس کی معنویت ہی کچھ اور ہوگی, اس کی معنویت ہی کچھ اور ہوگی. حتیٰ دورہ کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. نقل کیا ہے ہمارے اماموں نے کہ ہمارے جد نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو ابو طالب کے شعر یاد دلاؤ. مشکل مرحلہ ہے ہمارے لیے ولایت میں, ہم لوگ کتنے آگے ہیں اور کتنے پیچھے. میں نہیں کہوں گا پیچھے ہیں تو لوگ کہیں گے اعتراض کرنا شروع کر, ہم لوگوں کو کہہ لیا آپ نے کہ ہم پیچھے. یہ بھی بڑی بات ہوگی, تب بھی جملہ کہنے کے لیے بھی آدمی کو سوچنا پڑتا کیا کہے کیا نہ کہے. بھائی گھر کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ابو طالب کے اشعار یاد دلاؤ, اور اشعار یاد دلانے کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں امام؟ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے باپ کے اشعار یاد دلانے کے لیے کہیں شعر, شعر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی, شعر شعر ہوتا ہے. لیکن ابو طالب کا ایمان اتنا بلند تھا, ابو طالب کی شجاعت اتنی بلند تھی, ابو طالب کی سخاوت اتنی بلند تھی کہ ان کی زبان سے نکلنے والا شعر بھی سخاوت بانٹتا ہے, شجاعت تقسیم کرتا ہے, علم تقسیم کرتا ہے. شعر جب علم تقسیم کرنے لگے تو کیا بتائیے آیتیں اور حدیثیں علم تقسیم نہیں کریں گی؟ کیا وہ روایتیں علم تقسیم نہیں, شعر علم تقسیم کرتا ہے, شعر خود شجاعت تقسیم کرتا ہے. یعنی جذبہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں شجاعت اور سخاوت. تو ابو طالب کے اشعار بھی یاد دلا. ہماری ذمہ داری میرے عزیزوں کہ بلغ, پہنچاؤ ولایت علی کا پیغام دوسرے لوگوں تک. ہم تو اپنے ہی درمیان گھرے ہوئے ابھی تک, پورا اللہ کہہ رہا پہنچاؤ تو دوسرے لوگوں تک. کوئی نئی بات ہے یہ, ولایت کا اعلان کوئی نئی بات ہے, پیغام کوئی نئی بات ہے, امامت کا پیغام کوئی نیا تذکرہ آئے گا نہیں. بلغ ما انزل الیک من ربک, جس سے پہلے ہم لوگ تم پر نازل کر چکے ہیں. یہ نہیں کہ ہم تو پروردگار یہ نہیں کہہ رہا میں اب نازل کر رہا ہوں تو پہنچا دو, نہیں, اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں. کہاں بتا چکے ہیں؟ دعوت ذوالعشیرہ میں, جنگ احد میں, جنگ خیبر میں, جنگ خندق میں, معراج کی شب, جب ہجرت. وہ مراحل ہے, صرف مراحل واقعات نہیں ہے, ایک رہبریت کا اعلان ہے, ایک امامت کا اعلان ہے. اس لیے کہ امت بغیر رہبر کے نہ رہ جائے. میرے عزیزو حضرت موسیٰ 40 دن تشریف لے گئے کوہ طور پر تو ہارون کو خلیفہ بنا دیا. پوچھئے حضرت موسیٰ سے 40 دن کے لیے جا رہے ہیں, اس رہبر کی ضرورت کیا ہے, جانشینی کی ضرورت کیا ہے؟ عجب نہیں موسیٰ آواز دے تاکہ میں آنے والی امت کو بتا دوں میں 40 دن امت کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑتا. یہ آخری نبی کیسا ہے جو 25 سال تک بغیر رہبر کی چھوڑ کے چلا جائے؟ نہیں ہو سکتا, ایسے ممکن ہی نہیں ہے. تو بار بار دوہراؤ کوئی نیا پیغام نہیں ہے, کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. پھر کون سا واقعہ؟ ما انزل الیک من ربک, تیرے پروردگار کی طرف سے جو پہلے نازل ہو چکا ہے وہ پیغام امت تک پہنچا دو. ہو سکتا ڈر ہو, ہو سکتا خوف ہو, منافقین نہیں مانیں گے, قیام کریں گے. میں ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں عزیزوں, اس آیت کو سنیے گا, اس کے بعد آپ کہیں تو میں آگے بڑھوں گا, نہیں تو یہیں پر مجلس ختم کر دوں گا. وَأُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبُّكَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الْفَحْشَاءِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کوئی ایسی عبادت یہ ہونی چاہیے جو رسالت کے ہم وزن ہو. 23 سال کی خدمت ایک طرف, ولایت کی تبلیغ ایک طرف, پروردگار دھمکی نہیں دے رہے. لفظ جو بادشاہ جنہوں نے لکھا ہوا ہے ہم تمہیں دھمکی دے رہے ہیں, دھمکی نہیں ہے.
یہ موضوع کے اہمیت کا اعلان ہے کہ امامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جسے یوں ہی گزر جاؤ. امامت ایسی چیز ہے کہ اے رسول اگر تم نے انجام نہیں دیا, نہیں کہا فما بلغت فإن لم تبلغ, پہلے حکم کیا ہے پہنچا دو, اس کے بعد نہیں کہہ رہا کہ اگر نہیں پہنچایا, نہیں عملی طور پر پہنچانا پڑے گا. عملی طور پر, عملی طور پر یعنی کیا, لوگوں کو اٹھا کر دکھانا پڑے گا تمہارے بعد رہبر کون ہے.
نعرے ہے تیری
سبھی کے سوال پڑے محمد والے فما بلغت رسالتا, اگر تم نے انجام نہیں دیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں ہوا, پہنچایا ہی نہیں تمہیں رسالت کو. یہ ذمہ داری ہے پیغمبر اسلام کی. یہ موضوع کی اہمیت دیکھیے, امامت ہم فصل رسالت ہے. یہ نہ کہو کہ علی فلاں کے جیسے, فلاں اصحاب سے علی کا تقابل غلط ہے, غلط یہ ظلم ہے مولا کائنات کے ساتھ. جاہیز نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے, ہم اس کے فضائل کیا بیان کریں کہ اگر بیان کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں غلو ہو گئے, اگر نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں ظلم ہو گئے. وہ ذات اس درمیان میں ہے کہ فضائل بیان کریں تو لوگ کہیں گے غلو ہو گیا, اور نہ کریں تو کہتے ہیں سب نے ظلم کر دیا. پھر فضائل ہم کیسے بیان کریں, کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہم بس کی رسالت ہے, ایک طرف سارے رسول کی رسالت, دوسری طرف علی کی امامت اور ولایت. اگر نہیں پہنچایا گویا تم نے کوئی کام ہوا نہیں پہنچایا. کیا یہ نماز ہے؟ تو نماز کہے گی میں تو 23 سال سے مجھے رسول پڑھ رہے ہیں. کیا یہ روزہ ہے؟ نہ روزہ کہے گا 13 سال سے پیغمبر اسلام مجھے رکھ رہے ہیں. کیا یہ جہاد ہے؟ جنگ بدر سے جہاد کا آغاز ہو چکا ہے. کیا یہ خون سے لوگ ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ زکات ہے لوگ دے رہے ہیں؟ کیا یہ حج ہے ابھی رسول کر کے آ رہے ہیں؟ پھر یہ کون سی عبادت ہے, کون سا منصب ہے جس کے اعلان کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے تم نے انجام نہیں دیا تو کوئی کام انجام نہیں دیا؟ وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت پر امام, سوائے اس کا اور کوئی نہیں ہے. بتائیے کوئی اور ہو عنوان, پوچھئے مسلمانوں سے, پوچھئے ان ذمہ داروں سے, پوچھئے جو امت کا ٹھیکہ لے رکھے ہیں ان لوگوں سے, بتائیے کس پیغام کو پیغمبر اسلام نے پہنچایا غدیر خون کے میدان میں؟ کس پیغام کو پہنچایا؟ اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ ہم وزن رسالت بن جائے؟ کوئی عہدہ, کوئی منصب, وہ منصب کون سا ہے, وہ عہدہ کون سا ہے؟ سوال کریں دوسرے لوگوں سے, جواب کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ سوائے علی کی امامت اور ولایت کا وقت کوئی نہیں ہے. واللہ یعصمک من الناس, اے رسول گھبراؤ نہیں, اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. آیت اللہ قرآتی اپنی تفسیر نور میں کہتے ہیں ہر عبادت میں تقیہ کر لو, جہاں امامت کی بات آئے وہاں تقیہ نہیں ہے.
نعرے حیدری,
اللہ مشکل ہو گیا کیا؟ میں نے ایسے ہی کہہ دیا. نئے تفسیر پورا اٹھا کر دیکھیے, تفسیر نور اللہ قرآتی کہتے ہیں ہر عبادت میں تقیہ کر لو, پروردگار کہہ رہا ہے رسول سے چھپاؤ نہیں الحمد للہ, پروردگار رسول سے کہہ رہا ہے کہ اب نہیں, اب موقع بیان کرنے کا ہے, اب مصلحت نہیں. لوگ کیا کہیں گے, کتنے لوگ مخالفت کریں گے, کرنے دیجئے. واللہ یعصمک من الناس, پروردگار تمہیں لوگوں سے بچائے گا. اتنا عظیم منصب اور اعلان ہے, حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار لے رہا ہے, خود پروردگار لے رہا ہے. اللہ یعصمک من الناس, اللہ اکبر. اور کل کی مجلس ہم نے اشارہ کیا قرآن ثابت کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار لے رہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم بچائیں گے. اور امامت کے اعلان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے, گھبراؤ نہیں میں بچاؤں گا. قرآن سامعین کی ذمہ داری بھی اللہ لے رہا ہے, قرآن ناظر کی ذمہ داری بھی اللہ لے رہا ہے. اس لیے دونوں آج تک باقی ہیں, نہ قرآن سامعین کو ختم کر سکی دنیا, نہ قرآن ناظر کو ختم کر سکی ہے. سوال پڑھیے محمد والے محمد. واللہ یعصمک من الناس, کئی الفاظ آپ ادھر ادھر کے یاد ہو گئے، بلیغ لفظ یاد ہو گئے ضرور، رسالتا یاد ہو گئے لفظ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس، پروردگار تمہیں لوگوں سے بچائے گا، لیکن کچھ لوگ ہیں تو ہٹ دھرم ہے، کچھ لوگ ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وحی کو مانتے ہیں، نہ نبی کی سنت کو مانتے ہیں، نہ نبی کی سیرت کو مانتے ہیں، ایسے لوگوں کی ہدایت کی امید بھی نہ رکھو، ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، پروردگار کفر اختیار کرنے والوں کی ہدایت کبھی نہیں کرتا. یا اللہ، اعلان ہو رہا ہے ولایت کا، تذکرہ کافروں کا کہاں سے آ گیا؟ اعلان ہو رہا ہے حاجیوں کے درمیان، تذکرہ کفر کا کہاں سے آ گیا؟ اعلان ہو رہا ہے علی کی امامت اور ولایت کا، تذکرہ کافروں کا کہاں سے آ گیا؟ عجب نہیں آواز آئے، تمہیں نہیں معلوم ایمان کا دار و مدار بھی علی کی ولایت پر ہے، جو ولایت کا اقرار کر چکا ہے وہ مومنین کے درمیان میں آ جائے گا، جو ولایت کا انکار کرے گا وہ کافروں کے زمرے میں چلا جائے گا. ان اللہ لا یهدی صاف اعلان قرآن مجید کا، لا یهدی القوم الکافرین، پروردگار کافرین کی کبھی ہدایت کرے گا ہی نہیں، جو نام ماننے پر اڑا ہوا اسے کیا ماننا ہے؟ بدرواں کہتے ہیں سوتے کو جگانا آسان ہے، جاگتے کو جگانا مشکل ہے. جو سویا ہے اسے دو منٹ میں آپ جگا دیں، جو جاگ پوچھ کے سویا مجھے نہیں اٹھنا ہے، کتنا جگائے گا، کتنا جگائے گا؟ قرآن مجید کی اس آیت کے مقابل میں اہل سنت نے 25-25 تفسیریں کی ہیں، فخر رازی نے 25 وجوہات بیان کیے مولائے کائنات کے اس آیت کے سلسلے میں، کہ امامت سے کیا مراد ہے، دوستی ہے، چاہت ہے، فرینڈ شپ ہے، رشتہ داری ہے، چچا صاحب بھائی کا رشتہ بیان کر رہے تھے، داماد ہے، ساری چیزیں بیان کی، آخر میں جگہ پھنس گئے. آخر اتنی اہمیت کی ضرورت کیا تھی اگر دوستی کا اعلان کرنا تھا؟ حاجیوں کو روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ بیابان میں روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ آخری سورے میں اس آیت کو تذکرہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاتھوں پر بلند کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ دوستی اعلان تھوڑی کی جاتی ہے، دوستی تو یوں ہی ہو جاتی ہے. اصحاب کو روکا کیوں گیا تھا؟ جلتی دھوپ میں کیوں روکا گیا تھا؟ لوگوں کے سر جل رہے تھے بال نہیں تھے، لوگوں کے پیر جل رہے تھے ریت گرم ہونے کی وجہ سے، لوگ پریشان تھے، کون سا اعلان ہے؟ ایسے موقع پر کیا ضرورت تھی امامت کے اعلان کرنے کی؟ امامت کا مطلب کوئی معمولی مطلب نہ تھا، بلکہ یہ رسول کی جانشینی کا اعلان، جانشینی کا اعلان. پروردگار کی ہدایت نہیں کرے گا جو کافر ہے. بس یہ تفسیر ہو گئی، مختصر سی تفسیر ہے. آپ آیت کو یاد کریں، آیت کے ترجمے کو یاد کریں، انشاءاللہ یہ آیت آپ کی زندگی میں کام آئے گی. پیغام کیا ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا پیغام کیا ہے؟
پیغمبر اسلام نے بلال سے کہا کہ جو آگے بڑھ چکے ہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو، سارے لوگ ایک نقطے پر جمع ہو. میرے عزیزو، ولایت وہ مرکزی نقطہ ہے جہاں پر ساری امتوں کو ایک جگہ پر جمع ہو. ولایت اتحاد کا پیغمبر ہے، ولایت اختلاف نہیں سکھاتی. جو پیچھے آگے بڑھ چکے پیچھے بلاؤ، جو پیچھے آ رہے ہوں کیا کہنے کا، سبحان اللہ. ولایت یہ نقطے پر جمع کیا جا رہا ہے. کیوں جمع کیا جا رہا ہے یہ نقطے پر؟ تاکہ ولایت کے ماننے والے کم از کم اس نقطے کو پہچانے جس نقطے کا نام ہے امامت اور ولایت. سارے لوگوں کو ایک نقطے پر آنا ہے، ایک پلیٹ فارم پر. اگر ہم بکھر گئے، یعنی مطلب یہ کہ ہم نے ولایت کے اس مرکز کو کمزور کیا. ولایت پیغام پہلا ولایت کا دیکھیے، ولایت یعنی اتحاد.
کیا
کہہ، ولایت یعنی مومنین کا دل ایک دوسرے کے قریب آئے. ولایت یعنی ایک دوسرے کا خیال. مولانا کرم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا چہرہ سرد ہے. مولانا کرم نے پوچھا، کیا ہوا، کل نماز ہے تو کیوں نہیں آئے؟ اس شخص نے کہا، مولا میں بیمار تھا. مولا کائنات نے کہا، اسی لیے مجھے بھی پریشانی ہو رہی تھی. مولا کیا مطلب؟ امام نے فرمایا، اگر مشرق یا مغرب میں کوئی ہمارا چاہنے والا بیمار ہو جاتا ہے، اس کی بیماری کی تکلیف ہم کو پہنچتی ہے.
کہوں میں یہاں پر رجوع کر رہا ہوں, جس امام کو ہماری بیماری سے تکلیف پہنچتی ہے کیا ہمارے اختلاف سے نہیں پہنچتی؟ مرکز امت کا, مرکز مومنین کا ولایت ہے, اس سے ہٹیں گے تو دربدر ہو جائیں گے, اس سے ہٹیں گے تو دربدر ہو جائیں گے. پہلا پیغام اتحاد, معافی چاہتا ہوں. دوسرا پیغام, ساری عبادتوں کا دار و مدار ولایت پر ہے, ساری عبادتوں کا دار و مدار. ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں, ولایت نہیں تو نماز ایکسرسائز ہے, ولایت نہیں تو روزہ بھوک ہڑتال ہے, ولایت نہیں تو حج آنا جانا ہے, ایک چکر ہے. طواف نہ سے چکر میں بدل جائے, کیوں؟ ولایت بنیاد ہے, تمام عبادتوں کی بنیاد ولایت ہے. اور ولایت کمزور ہو رہی ہے تو عبادتوں کی دعوت نہیں, ولایت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. طرح کوئی درخت سوکھ رہا ہو تو پتوں پر پانی چھٹنا نہیں جاتا, جڑ کو پانی دیا جاتا. تقریر کو سمیٹ دیا, آپ کا کام ہے. سلوات پڑھیے محمد والے. رہا ہو تو پتوں میں پانی چھڑنے سے درخت تازہ نہیں ہوگا, جڑ کو پانی چاہیے. ولایت مرکز ہے تمام عبادتوں کی. امام نے فرمایا کل کی مجلس میں اشارہ کروں گا کہ ولایت کیسے مرکز ہے, اتحاد اور مرکز ہے ساری عبادتوں کے لیے ولایت. ولایت کی حفاظت بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور امامت کا اعتقاد بنیادی اعتقاد آدمی ہے, اور مذہب تشیع کا کی خصوصیت ہے امامت اور ولایت. تیسرا ایک عظیم پیغام ولایت کا یہ کہ میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, ایک طالب علم کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے, اس کو طالب علم کی زبان ہی سے سمجھیے. کوئی پیغام ایسا نہیں کہ جسے آپ ہضم نہ کر سکیں, معمولی سا پیغام ہے. دنیا میں ظلم و جور بڑھ رہا ہے, چاروں طرف مشکلات ہیں, چاروں طرف پریشانیاں ہیں, مسلمانوں میں اختلاف, علی کے چاہنے والوں میں اختلاف, ممالک کے درمیان اختلاف, کہیں کسی وجہ سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, کہیں کسی وجہ سے مارا بانٹا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, لوٹا جا رہا ہے, ہماری میراث, ہماری لائبریریوں کو جلایا جا رہا ہے, ہمارا گنے چنے افراد کو چن چن کر مارا جا رہا ہے. سب اخبارات آپ سنتے اور پڑھتے بھی ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے باوجود دنیا میں قوم ہے اکثریت جسے آپ مستضعف کہتے ہیں, مستضعف یعنی جنہیں کمزور بنا دیا گیا, جنہیں کچلا گیا نظریہ کے اعتبار سے, اقتصادی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, جنہیں دبایا گیا. ان سارے لوگوں کی نگاہ ایک ایسے شخص پر ہے جو آئے اور عدل انصاف قائم ہو. دنیا کی اکثریت جو مستضعف ہے ان کی نگاہ ایک ایسے شخص پر ہے جو آئے, ظلم و جور کو ختم کرے, عدل و انصاف کو قائم کرے. مجھے بتائیے وہ شخص کس قوم میں ہے, وہ شخص کس قوم کا امام ہے, وہ شخص کس مذہب کا امام ہے, وہ کون سا مذہب ہے جو اس شخص کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. سوائے مذہب تشیع کے کوئی مذہب نہیں ہے جو سارے انسانیت کو یہ کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں, ظلم سے ڈرو نہیں, ایک شخص آنے والا ہے جو عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا, وہ ہمارا امام ہے. ان مستضعفین کا جواب ہم کو دینا ہے, ان کو بلانا ہے, آؤ ہم بتاتے ہیں کون تمہیں نجات دے گا. یہ پیغام قدیر ہے آج کے زمانے میں کہ ساری دنیا کو یہ پیغام دے دو جو ظلم سہ رہے ہیں, جو مصیبتوں میں ہے انہیں تسلی دو کہ گھبراؤ نہیں, ہمارے پاس ایک امام ہے جو آئے گا تو عدل کی حکومت قائم کرے گا, تمہیں ظلم سے نجات دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امتوں کو آخری امام کی امت بنائے. یہ پیغام غدیر ہے. غدیر کا مطلب 1400 سال پہلے ہونے والا واقعہ نہیں ہے, غدیر کا مطلب ایک زندہ واقعہ ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان و مذہب و ملت, ہمارے سر میں ہمارا امام قائم. یہ پیغام غدیر ہے ساری دنیا کے
کے مستضعفین کو یہ پیغام دے دو کہ ہمارے پاس ایک رہبر ہے جو تمہیں ظلم سے نجات دے گا, عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا. تو ساری دنیا کے مستضعفین کی نگاہیں مذہب تشیع پر ٹکی ہوئی ہیں. اب بتائیے جن بچوں کی نگاہ اپنے باپ پر ٹکی ہوئی ہو باپ کو کیسے ہونا چاہیے, جن امتی کی نگاہ ایک مذہب پر ٹکی ہوئی ہو وہ مذہب کو کیسے ہونا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اگر چاہیں تو ساری دنیا کے مستضعفین کو نجات دے سکتے ہیں. یہ مذہب تشیع کے حال ہے. کم صحیح متحد ہو جائے تو یہ کم بھی یزید کے ہزاروں کے لشکر پر بھاری ہے. میرے عزیزوں افراد جنگ نہیں جیتتے, کردار ہے جو جنگ جیت جاتا ہے. 72 تھے ہزاروں کے لشکر کے مقابل میں, وہ جنگ جیت گئے. آج بھی ان کا نام فاتح کی فہرست میں ہے, مفتوح کی فہرست میں نہیں. کربلا والوں نے ایسی جنگ کی نمونہ پیش کیا, قیام کیا, ساری دنیا کو دین کا پیغام دے دیا. زہیر کے سینے پر 13 تیر لگے, زہیر زمین پر گرے, امام نے زہیر کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا. پتا ہے زہیر نے کیا سوال کیا, آقا حل اوفے تو, کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ آقا کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ امام وقت نے کہا ہاں سعید تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. سعید کی نگاہ امام کے چہرے سے ہٹ کر ساتھیوں کے چہرے پر پڑی. سعید نے ساتھیوں کو دیکھ کر کہا, اے میرے ساتھیوں فاطمہ کے لال کا خیال کرنا, جب تک زندہ رہو ایک تیر فاطمہ کے لال کے بدن پر نہ لگے. میں کہوں گا صحیح تمہاری وصیت پر تمہارے دوستوں نے پڑھا دیا. ارے کو جب تک آسان زندہ رہے حسین کے دل پر کوئی تیر نہیں لگا. لیکن صحیح آزرا سے آشور دیکھو, مقتل نے فاطمہ کا لال گنا ہے, چاروں طرف سے تیر کئی تلوار چل رہے تھے اور فاطمہ کا لال. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت لفنائك, عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. التماس مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید سبط باقر قادمی, انہوں نے سید ابو محمد قاظمی مرحوم اور تمام حاضرین کے مرحوم